محمد وآل محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی اشہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ وتذل بہا النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاۃ الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم. يا الله صلوات على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا بسم الله الرحمن الرحيم، ومن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. صلوات على محمد وعلى
محمد.
برادران عزیز، وقاران محترم، جو موضوع انشاءاللہ ان 10-11 تقاریر کے لیے رہے گا وہ ہے مکتب اہل بیت کا تعارف، کہ آل محمد کا یہ جو مکتب ہے اس سے ہماری مراد کیا ہے اور ہم اس سے کیا مفہوم سمجھتے ہیں. اسی کے حوالے سے انشاءاللہ مختلف آیتوں کو میں آپ کے سامنے سرنامہ کلام میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اسی کے ذیل میں پھر اپنی گزارشات، اپنے پوائنٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. دیکھیے برادران عزیز، یہ بات طے شدہ ہے کہ مکتب اہل بیت کا فی زمانہ آج کے زمانے میں جو سب سے بڑا تعارف ہے وہ ہے عزاداری. وہ عزاداری ہے، یعنی اگر آپ کسی سے پوچھئے کہ شیعہ کون ہوتے ہیں یا آل محمد کے ماننے والے کون ہوتے ہیں، اہل بیت کے ماننے والے کون ہوتے ہیں، تو ان کے ذہن میں جو پہلا جواب آئے گا وہ مجلس ہے، وہ ماتم ہے، وہ مرثیہ ہے، وہ نوحہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا راستہ ہے کسی ہدف تک پہنچانے کے لیے، کسی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے، اور میں اس میں کسی قسم کی تفصیص کا بھی قائل نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عزاداری امام مظلوم صرف اور صرف شیعوں کا ورثہ ہے، جنہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ پاکستان میں کیا، ہندوستان میں کیا، افریقہ کے اندر کیا، آپ لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کا مکتب تشیع تو چھوڑ دیجئے، اسلام سے بھی دور کا واسطہ نہیں، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسجد میں شاید نہ آتے ہوں لیکن اس کے باوجود حسین کا غم وہ بھی مناتے ہیں. ان افراد کی کمی نہیں ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں، آپ نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ کتنے ہی ایسے ہندو ہیں کہ جو حضرت عباس کے علم کے سامنے پروردگار عالم سے توسل کرتے ہیں، ان کی کمی نہیں ہے. اسی طریقے سے کتنے ہی نان مسلم ایسے ہیں، سکھ ہیں، مگر سکھ ہونے کے باوجود ممکن ہے کہ وہ اسلام کو ایز سچ اس ٹرو اسپرٹ کے ساتھ قبول نہ کرتے ہو، مگر حسین کے غم کو بہرحال قبول کرتے ہیں. تو یہ بہرحال اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ آل محمد کا اور خصوصیت کے ساتھ امام مظلوم کا غم منانے والے وہ صرف شیعوں کے اندر محدود نہیں ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں. مگر جہاں تک پہلا انٹروڈکشن ہے، جہاں تک پہلے تعارف کی بات ہے، اگر یہ کہا جائے کہ عزاداری یہ کس کا تعارف ہے، حسین کا غم یہ کس کا تعارف ہے، مجلس حسین یہ کس کا تعارف ہے، یہ نوحہ پڑھنا یہ کس کا تعارف ہے، تو جواب ایک ہی آئے گا کہ ہاں یہ شیعوں کا تعارف ہے، یہ شیعوں کا انٹروڈکشن ہے. اگرچہ دوسرے بھی اس کو منا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود تعارف کی حد تک ذہن میں پہلا نام آتا ہے آل محمد کے ماننے والے، تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ورثہ ہے، ایک ایسا ہیریٹیج ہے کہ جس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے. یعنی اس پر کسی قسم کی اپولوجیٹک ایٹیچیوڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ مثلا ہم کیا مارننگ کر رہے ہیں یا غم منا رہے ہیں تو کیا اس میں ہمیں گھبرانے کی ضرورت ہے یا اس میں ہمیں کسی طریقے سے بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے؟ جی نہیں، جو احسان فراموش ہوتے ہیں انہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے. جو حق شناس ہوتے ہیں اور جو اپنے محسنوں کو پہچانتے ہیں اور اپنے محسنوں کو جانتے ہیں تو فقط ان کی زندگی ہی میں ان کا احترام نہیں کرتے، بلکہ اگر وہ اس دنیا سے بظاہر چلے جائیں، بظاہر اس لیے کہ شہدا کی حیات مانوی کے تو ہم ہمیشہ سے قائل ہیں، اسپرچولی تو وہ ہمیشہ لائیو رہیں گے، لیکن اگر وہ اس دنیا سے چلے بھی جائیں چاہے ظاہری طور پر صحیح، مگر بہرحال جو احسان فراموش نہیں ہوتے وہ ان کے ظاہری طور پر جانے کے باوجود ان کی یاد کو مناتے ہیں. اور برادران عزیز یاد رکھیے گا کہ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے سورہ مبارک بقر کے اندر یہ ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، کہ تم اگر مجھے یاد کرو گے تو میں تمہارا ذکر بھی باقی رکھوں گا، میں تمہیں یاد کروں گا. اور اگر جسے خدا یاد کرے تو آپ غور فرمائیے کیا اس کی یاد کبھی محو ہو سکتی ہے؟ کبھی اسے ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کبھی اسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ حسین مظلوم وہ ہے کہ جس نے نوک نیزہ پر سر بلند ہے مگر اس کے باوجود تلاوت قرآن کر کے بتایا کہ دیکھو میں ذکر پروردگار کر رہا ہوں قیامت تک، اب ذکر حسین کو باقی رکھنا خود خدا کی ذمہ داری ہے. اور اگر آپ اور ہم یہاں پر جمع ہو جائیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا مکتب اہل بیت پر کوئی احسان کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یا اسلام پر کوئی احسان کر رہے ہیں؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. برادران عزیز یاد رکھیے گا کہ ہم جو یہاں پر آ رہے ہیں تو اپنی وفاداری کا اعلان کر رہے ہیں، ہم صرف اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہم احسان فراموش نہیں ہیں. ورنہ حسین کا غم وہ ہے کہ نہ وہ آپ کا محتاج ہے، نہ میرا محتاج ہے، نہ کسی نوحہ پڑھنے والے کا محتاج ہے. اگر سارے انسان حسین کا غم منانا چھوڑ دیں تو در و دیوار سے یا حسین کی صدا آئے گی. یہ پروردگار عالم کا وعدہ ہے کہ فاذکرونی اذکرکم. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یعنی مصائب کی منزل سے میں دور ہوں اور جو گزارشات میں کرنا چاہ رہا ہوں اسے میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں، مگر جملہ ایک درمیان میں سن لیجئے کہ جس موقع پر 11 محرم کو یہ قافلہ چلا تھا کربلا محلہ سے کوفہ کی جانب، اس موقع پر جناب زینب نے یہ دلاسا دیا ہے سید سجاد کو کہ اے بیٹا سجاد تم فکر نہ کرو کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس وقت میرے ماں جائے کا لاشا بے گورو کفن موجود ہے، مگر یہیں پر مزار تعمیر ہوں گے، قبروں کو بنایا جائے گا اور اس کے بعد لوگ دور دور سے آئیں گے زیارتوں کے لیے، لوگ زیارتوں کے لیے آئے کریں گے. تو کربلا کی زیارت یہ بھی وعدہ ہے پروردگار ہے، یہ بھی وہ غیبی اطلاع ہے کہ جو ہم تک پہنچی اور جس پر عمل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. یعنی یہ حسین مظلوم کی مظلومیت کے وہ معجزے ہیں، یہ وہ میریکلز ہیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ وار ٹون کنٹری ہو، ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر آمریت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، مگر اس کے باوجود لوگ اپنی جانوں کو رسک پر رکھ کر حسین مظلوم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. یہ کم چھوٹا معجزہ ہے؟ اور کیا یہ فقط آج کا معجزہ ہے؟ نہیں، آج کا معجزہ نہیں ہے، یہ بنو عباس کے زمانے میں آپ جا کر دیکھیے، متوکل عباسی کے زمانے میں کیا کچھ نہیں ہوا امام مظلوم کی زیارت پر پابندی لگانے کے لیے. حسین مظلوم کی زیارت پر پابندی لگانے کے لیے کیا اس قسم کا، آج کی اصطلاح میں کہوں، آرڈیننس پاس نہیں کیا گیا؟ کیا اس زمانے میں یہ آرڈرز نہیں دیے گئے کہ اگر کوئی زیارت حسین کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے اپنا ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا پھر جانے کی اجازت ملے گی؟ لوگ پھر بھی گئے، کہا دوسرا ہاتھ بھی کٹوانا پڑے گا، لوگ پھر بھی گئے، کہا اگر دو جا رہے ہیں تو ایک کو قتل کیا جائے گا اور دوسرے کو جانے کی اجازت ملے گی، مگر حسین کے دیوانے کہاں رکتے ہیں؟ حسین کے دیوانے کہاں رکتے ہیں؟ اور یہ دیوانگی وہ فرزانگی ہے جو پروردگار عالم نے حسین کے ماننے والوں کو عطا کی ہے. یہ واقعا، ورنہ کوئی ظاہری طور پر کہے کہ یہ کیا ہے، اپنے آپ کو رس پر لے کر، یعنی خود آیت اللہ العظمی آگئے سید علی حسینی سیستانی سے، زائرین میں سے بعض نے سوال کیا کہ آگا آپ فرمائیے کہ کیا ان حالات میں مومنین ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم امام مظلوم کی زیارت کے لیے آج کے حالات میں نکلے؟ کیا آپ کی ایڈوائز یہ ہے؟ آگا سیستانی کا جواب جو زائرین نے نقل کیا وہ یہ کہ بالکل آئیں حسین مظلوم کی زیارت کے لیے، کربلا محلہ کی زیارت کے لیے ضرور آئیں. یعنی حالات کے حساب سے اگر ترک کرنا ہے تو کچھ دنوں کے لیے سامرہ کی زیارت شاید ترک کی جا سکتی ہے، مگر کربلا کی زیارت ترک نہیں کی جا سکتی. زیارتیں ساری زیارتیں امپورٹنٹ ہیں، مگر خصوصیت کے ساتھ کربلا محلہ کربلا کربلا ہے، کربلا کربلا ہے. ابھی آپ نے سنا یہ امام کا جملہ ہے کہ کلو یوم عاشورہ و کلو ارضن کربلا، کہ ہر روز روز عاشورہ ہے اور ہر زمین کربلا ہے. تو یہ ایسے ہی تو نہیں کہا امام نے، یعنی یہ کربلا سے جو ہمیں لیسن ملتا ہے، یہ عبرت ملتی ہے، یہ جو اتنی انرجی ملتی ہے، یہ انرجی اسی وجہ سے ملتی ہے کہ اس زمین میں اس مظلوم کا خون جذب ہوا ہے کہ جو معمولی خون نہیں تھا، وہ بہت امپورٹنٹ. اور برادران عزیز، کیا اس یاد کو منانا واقعا یہ امپورٹنٹ ہے؟ جی ہاں، بالکل امپورٹنٹ، بالکل امپورٹنٹ ہے. دیکھیے برادران، سورہ مبارکہ ابراہیم قرآن مجید کا 14th سورہ ہے، اور اس کے اندر پروردگار عالم، وہ آیت نازل ہوئی بنی اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں، مگر وہاں پر آپ کو ملے گا 14th سورہ میں، سورہ ابراہیم کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ذکرہم بایام اللہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. انہیں یاد دلاؤ، ایام اللہ یاد دلاؤ، یاد دلاؤ، یاد دلاؤ. کیا ہے پروردگار؟ ایک واقعہ، ایک ایونٹ ہو گیا، ہو گیا، ختم نہیں. ذکرہم بایام اللہ، ہر وہ دن جو یوم اللہ کہلانے کا مستحق ہے یاد دلاؤ. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. کیوں یاد دلایا جائے؟ پروردگار اس کی ریزن بھی بیان کر رہا ہے، پروردگار اس کا وزڈم بھی بیان کر رہا ہے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یاد رکھنا کہ یہ جو بیان ہے ان ایام کا، جو ایام اللہ ہیں، اس میں نشانیاں ہیں، اس میں سائنز ہیں. کن کے لیے؟ صبر کرنے والوں کے لیے، شکر کرنے والوں کے لیے. وہ اس میں سے میسج لیں گے. اب اگر آپ بنی اسرائیل کے حوالے سے دیکھیے تو آپ کو ملے گا کہ بنی اسرائیل کی زندگی میں کئی ایسے واقعات ہو سکتے ہیں کہ جنہیں ایام اللہ کہا جا سکے. پروردگار عالم نے بنی اسرائیل کو کئی اعتبار سے نوازا بھی ہے، کئی موقعوں پر امتحان بھی لیا ہے. وہ ناکام ہو گئے، یہ ان کی نالائکی ہے. وہ ناکام ہو گئے، وہ فیل ہو جائے، یہ تو ان کی ناکامی ہے. ورنہ یوم اللہ کے بارے میں خلاصہ کیا کیا گیا؟ اگر آپ تفسیریں دیکھیں تو اس کے اندر کہا گیا یوم اللہ ہر وہ دن کہ جس میں یا خدا نے کوئی خاص نعمت نازل کی یا کوئی خاص امتحان لیا. ہر وہ دن جس میں کوئی خاص نعمت نازل کی یا کوئی خاص امتحان لیا، کہا گیا کہ یہ یوم اللہ ہے. ایام اللہ، یوم اللہ. دیکھیں ویسے تو انسان پروردگار عالم کی نعمتوں کے درمیان ہی زندہ ہے. ہر سانس جو آ رہی ہے وہ ایک نعمت ہے، اگر جا رہی ہے تو وہ ایک نعمت ہے. انسان اگر غذا استعمال کر رہا ہے تو وہ نعمت ہے، اگر پانی پی رہا ہے تو نعمت ہے، اگر دیکھ رہا ہے تو نعمت، سن رہا ہے تو نعمت، بول رہا ہے تو نعمت. یعنی ان تعد نعمت اللہ لا تحصوا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. یہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا تم گنو. ابھی وہ افراد جو حج کر کے آئے وہ تائید کریں گے. اعمال عرفات میں، میدان عرفات کے اعمال میں ایک عمل یہ بتایا گیا کہ انسان ان نعمتوں کو شمار کرے جو پروردگار عالم نے اسے عطا کی ہے. تو ساری نعمتیں کہاں سے انسان شمار کرے گا؟ لیکن کچھ دیر کے لیے سوچو کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں تمہیں دی ہیں. اگر اس کو باقاعدہ اپنی ایک پریکٹس بناؤ تو انسان ٹھیک ہے اللہ کی نعمتوں پر غور تو کرے. ہر سانس اللہ کی ایک نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کوئی خاص نعمت، کوئی خاص امتحان. اگر کسی دن کوئی خاص نعمت انسان کو ملے اور کسی دن کوئی خاص امتحان لیا جائے، کہا گیا کہ یہ دونوں یوم یوم اللہ ہے. یعنی ویسے انسان کو پروردگار عالم نے نعمت دی، بعید نہیں ہے کہ وہ دن جب وہ اس دنیا میں آیا وہ خاص طور پر اس فرد کے لیے فردی حیثیت میں، انڈیویجل کیپیسٹی میں اگر دیکھا جائے تو ممکن ہے کہ یوم اللہ کا درجہ رکھے. آپ نے غور فرمایا، ممکن ہے، ممکن ہے. اب ممکن ہے کہ یہ والی جو مثال میں دینے جا رہا ہوں اس کی وجہ سے خواتین خوش ہو جائیں، اور وہ مثال کسی دن شادی ہوئی. تو ویسے تو انسان پروردگار عالم کی نعمتوں کے درمیان ہے، میں خاص جس دن اس کو شادی جیسا تحفہ خدا کی طرف سے ملا، شریک حیات، لائف پارٹنر مل رہا ہے، تو واقعا کیا یہ یوم اللہ کہلانے کا مستحق ہے؟ کم سے کم ایک سال تک تو ہے، ایک دو سال تک تو ہے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہ سارا معاملہ ڈیٹیریوریٹ ہونا شروع ہو جائے، لیکن ایک دو سال تک تو یہ معاملہ رہے گا. اگر ٹھیک ہے صاحب، یہ ایک اہم دن ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں، ود ان دا پیرامیٹرز آف شریعہ، دیر از نو ہارم. اس میں گفٹ دینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اگر ٹھیک ہے، یہ خاص دن ہے جب پروردگار عالم نے خاص احسان کے ایک لائف پارٹنر عطا کیا. اسی طریقے سے انسان کو خدا کی طرف سے اولاد کا تحفہ ملا، کہا کہ یہ یوم اللہ ہے، کہا اس کو یاد کرنا چاہیے. بالکل یاد کرنا چاہیے، خدا کی نعمت ہے. اسی طرح سے جہاں خوشی کی باتیں ہیں وہ یاد رکھنی چاہیے. تو اگر کوئی غم کا موقع آ جائے، کوئی امتحان پروردگار عالم نے لیا، کہا اس کو بھی یاد رکھو. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. وہ اس کے اندر اپنے لیے ایک میسج تلاش کرتے ہیں. جس طریقے سے یہ معاملہ انڈیویجل کیپیسٹی میں، اسی طریقے سے کلیکٹولی بھی ہے، پوری امت کے لیے بھی ہے. یعنی عین ممکن ہے کہ زندگی ہی میں انسان دیکھے بطور نیشن، تو ممکن ہے کہ یوم آزادی ہو سکتا ہے کہ اس کے یوم اللہ کا درجہ قرار پائے، یوم اللہ کا درجہ اسے حاصل ہو جائے. اسی طریقے سے کوئی خاص ریزولوشن پاس ہوا ہے, جیسے پاکستان کے اندر 23 مارچ منایا جاتا ہے, 1940 کے اندر ایک ریزولوشن پاس ہوا تھا جس میں پاکستان کی آزادی کی بات ہوئی, تو ممکن ہے جب پاکستانی وہ پاکستان والوں کے لیے ایک یوم اللہ کی حیثیت قرار دی جائے اسے, بطور مسلمان خصوصیت کے ساتھ آل محمد کے ماننے والے. اگر ہم نیئر فیو ہسٹری کی بات کریں, قریب کی, ماضی قریب کی اگر بات کریں, تو جب انقلاب اسلامی برپا ہوا اور اس دن کی یاد منانا, ممکن ہے کہ وہ یوم اللہ قرار پائے کہ پروردگار عالم نے تمہیں اتنا بڑا تحفہ عطا کیا کہ تمہارے مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک زمین پر ایک انقلاب برپا ہوتا ہے اور آل محمد کی تعلیمات کو نافذ کرنے کی کچھ کوشش کی جاتی ہے. میں نہیں کہتا کہ 100%, مگر کچھ کوشش کی جاتی ہے, ممکن ہے کہ وہ یوم اللہ قرار پائے. آپ نے غور فرمایا, چلیے یہ تو بہت لمیٹڈ بات ہو گئی, اب تھوڑا ہم آگے بڑھ جائیں کہ جب یہ سب یوم اللہ قرار پا سکتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ وہ دن جو آنے والا ہے, ابھی آیا نہیں ہے, روایتوں کے اندر اس کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا کہ وہ دن جب تمہارے زمانے کا امام ظہور کرے گا, وہ دن بھی یوم اللہ ہے. بہت سے ایام گزر چکے ہیں, یوم اللہ ہے, بہت سے ایام آنے والے ہیں اور وہ یوم اللہ ہے. آپ نے غور فرمایا, وہ آنے والا دن وہ بھی یوم اللہ, اور جو گزر گئے ایام, معصومین کی ولادت کے ایام, 17 ربیع الاول, 13 رجب, 4 شعبان, 3 شعبان, یہ ساری وہ تاریخیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ساری کے سارے ایام اللہ ہیں, اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم کی طرف سے خاص نعمتیں, نعمت ہدایت سے بڑی کون سی نعمت ہو سکتی ہے. یعنی اگر انسان فقط سپرفیشلی دیکھے تو کہے گا کھانا پینا روٹی کپڑا یہ ساری چیزیں نعمت ہے, نعمت, مگر ان سب سے بڑی نعمت, یہ ساری چیزیں ضروری ہیں انسان کے جسم کے لیے, ہدایت ضروری ہے انسان کی روح کے لیے, انسان کی سول کے لیے ضروری ہے. کہ یہ نعمت چھوٹی نعمت ہے, نہیں, بہت بڑی نعمت ہے. کہ جس دن کوئی ہادی اس دنیا میں آئے, کہ وہ یوم یوم اللہ, اور جس دن اس دنیا سے کسی ہادی کی شہادت آئے, وہ یوم بھی یوم اللہ. پروردگار عالم نے خاص امتحان لیا ہے اس دن اس امت کا, اس قوم کا, کہ وہ امام اس دنیا سے جا رہا ہے, تاکہ یہ یوم بھی یوم اللہ. آپ نے غور فرمایا, پروردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے, ذکرہم بایام اللہ, انہیں یاد دلاؤ ایام اللہ, ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور, اس میں یقیناً آیتیں ہیں, نشانیاں ہیں, صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. با اب آئیے برادران عزیز, تھوڑا سا ہم آگے بڑھیں کہ دیکھیں, یہ تو قربانیوں کا تعارف ہے, یہ تو قربانیوں کی بات آ گئی کہ جو آل محمد نے اور اہل بیت نے دی, مگر کیا یہ قربانیاں ایسے ہی پیش کر دی گئی؟ کیا اس سے پہلے حجت تمام کی گئی یا نہیں کی گئی؟ حجت تمام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے معاملے کو پیش کر دیا جائے کہ سامنے والے کے سامنے کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے. کیا پیغمبر اکرم نے, ذہن میں سوال آتا ہے, ہمارے ینگسٹر سوال کرتے ہیں, ان کے ذہن میں یہ کوشچن آتا ہے کہ کیا عجیب بات ہے کہ پیغمبر اکرم کا وصال ہو رہا ہے 11 ہجری میں پیغمبر اکرم کا وصال ہو رہا ہے. وصال کا مطلب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ پیش آ جاتا ہے, یعنی 11 ہجری اور 61 ہجری تقریباً 50 سال, جسٹ 50 ایئرس, اور 50 سال کے اندر وہ نواسۂ رسول پیغمبر اکرم کا وارث, اسے اس بری طریقے سے سلاٹر کر دیا جاتا, اتنا بڑا میسیکر ہو جاتا ہے, اس طریقے سے بروٹلی ان سب کو قتل کر دیا جاتا ہے, شہید کر دیا جاتا ہے. یہ اتنا چینج کیسے آ گیا, یہ اتنی جلدی اتنا بڑا چینج کیسے آ گیا؟ برادران عزیز, جو انسانی نفسیات ہے یہ تو بڑی عجیب ہے, یہ تو بہت عجیب ہے. آپ 50 سال کی بات کر رہے ہیں, بدلنے میں تو 50 منٹ بھی نہیں لگتے, بدلنے میں تو 50 منٹ بھی نہیں لگتے. یعنی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ کیا وہ افراد نہیں تھے کہ جنہوں نے ہاتھ پر بیعت کی تھی, بخن بخن ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے فرزند تم پر تمہیں مبارک ہو, اصبحت مولایا و مولا کل مومنین و مومنا, تم میرے بھی مولا بن گئے اور ہر مومن اور مومنا کے مولا بن گئے. بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ بدلنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا. اور یہ بات تو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے بیان کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے, وہ 30 کی 40 راتیں ہوئی, اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب ہارون کو چھوڑ کر گئے, جناب ہارون کو چھوڑ کر گئے, کہ ہارون میرا قائم مقام ہے، ہارون میرا جانشین ہے، ہارون سے تمہیں ہدایت لینی ہے، مگر آپ ذرا غور فرمائیے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں اور جناب ہارون موجود ہے تو کیا ہوا؟ وہی گوسالہ پرستی شروع، وہی سامری کا جادو چل رہا ہے، حضرت ہارون دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اتمام حجت کر رہے ہیں، اپنے طور پر میسج کنوے کر رہے ہیں، مگر جب جناب موسیٰ علیہ السلام آ کر دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہارون یہ کیا؟ آپ نے غور فرمایا کہ بدلنے میں اگر 40 دن میں قوم بدل سکتی ہے تو اگر 50 سال میں قوم بدل جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ حیرت کی کوئی بات نہیں ہے، اگر لوگ بدلنا چاہیں برادران عزیز بدلنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وارث تھے، امیر المومنین پیغمبر اکرم کے وارث تھے، اور ان کے لیے پیغمبر اکرم نے یہی تو کہا تھا کہ انت منی بے منزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ علی تم مجھ سے ویسے ہو کہ جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جس طرح سے موسیٰ کے وسیع سے موسیٰ کے ماننے والے پھر سکتے ہیں، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے وسیع سے ان کے ماننے والے پھر جائیں، تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد و خصوصیت کے ساتھ اس وقت کہ جب ہمیں نظر آتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے واقعی اتمام حجت کیا، یعنی کوئی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، چار مرتبہ نہیں، لیکن جو موضوع ہمارا ہے مکتب اہل بیت کا تعارف، تو سب سے پہلے ہم اہل بیت کا تو تعارف سمجھیں کہ پیغمبر اکرم نے نعوذ باللہ من ذالک اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، پیغمبر اکرم نے مسلسل اپنے وظیفے اور اپنے فریضے کو انجام دیا ہے، انٹروڈیوس کروایا ہے، اور اتنا انٹروڈیوس کروایا کہ عجیب بات یہ ہے، روایتیں اتنی زیادہ ہو گئی، اتنی کثرت کے ساتھ آل محمد کے فضائل بیان کیے پیغمبر اکرم نے، کہ مولوی عبدالحق کا ایک جملہ کوٹ کیا علامہ سید علی نقی نقن صاحب آل اللہ مقامہ نے، اور کوٹ کرنے کے بعد اس پر ایک تبصرہ بھی کیا، مولوی عبدالحق یوں اردو کے لیے ان کی سروسز ہوا کرے، مگر بہرحال آل محمد کی فیور میں نہیں تھے، آل محمد کے مخالف کیمپ میں رہا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا، اور وہ جملہ کیا تھا، عجیب ہے، اب دیکھیے گا، واقع عجیب ہے کہ آل محمد کی دشمنی انسان کو کس طریقے سے کنکلوژنز ڈرا کرواتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل بیت کے فضائل اتنے بیان ہوئے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سچ نہیں ہو سکتے، عجیب ہے، یعنی اگر ایسا ہو نا کہ کل کے اخبارات آئے کسی ایک نیوز پیپر کے اندر کوئی ایک کالم کی کوئی خبر ہو، ہمیں کہ ایک ہی اخبار نے تو لکھا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں اس پر کیسے یقین کیا جائے، بس دو نے لکھا ہے تو پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے، تین نے لکھا ہے پروبیبلٹی اور بڑھ جاتی ہے، It will be true. This would have happened. یہ ایسا ہوا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، اور اگر سارے اخبارات لکھ رہے ہو، سارے نیوز چینلز بتا رہے ہو، اور اس کی ویڈیو بھی آپ کے سامنے آ جائے، اس کے فوٹوگرافس بھی آپ کے سامنے آ جائے، جو آئی وٹنسز ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیں، تو اب اس کے بعد آپ اگر یہ جملہ کہیں کہ اتنے زیادہ بتانے والے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا یہ سچ نہیں ہو سکتا، تو پتا نہیں وہ سچ ہو سکتا یا نہیں، آپ کا دماغ صحیح نہیں ہو سکتا، یہ کیا تماشا ہے، یعنی ایک اصطلاح ہے حد تواتر تک کسی حدیث کا پہنچ جانا، یعنی اتنے راویوں نے اسے بیان کیا ہے کہ یقین کی منزل تک انسان پہنچ جائے، اسے یقین ہو جائے، نو آئی ایم سرٹین، اتنے بیان کر رہے کیسے غلط ہو سکتا ہے، آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو مولوی عبداللہ فرماتا ہے کہ یہ اتنے فضائل بیان ہوئے ہیں اہل بیت کے، پیغمبر اکرم ہی واز اے بزی پرسن، ہی ہیڈ مینی تھنگز ٹو پرفارم، ان کو بہت کچھ کرنا تھا، ہی واز ناٹ اے فری پرسن، ایسا تو نہیں تھا کہ ان کو کوئی کام نہ ہو، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جب جاؤ تو علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، جب جاؤ اپنی بیٹی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کبھی اپنے نواسے کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کبھی ایک حسن کے بارے میں کچھ کہتے ہیں، کبھی حسین کے بارے میں یہ کہتے ہیں، بھائی ایسا لگتا ہے پیغمبر کو کوئی کام ہی نہیں، ایسا لگتا ہے نعوذ باللہ پیغمبر اکرم کو کوئی کام ہی نہیں، کبھی اپنے بھائی کے فضائل پڑھ رہے ہیں، کبھی بیٹی کے، کبھی نواسوں کے، کبھی اہل بیت کے، کبھی مہدی کے، کیا چکر ہے، یہ کیا ہے، یہ اتنے فضائل آئے کہ صحیح ہو ہی نہیں سکتے، علامہ سید علی نقی نقن صاحب اللہ مقام ہو، یعنی بہت نقطہ رست ہے، انہوں نے اپنی ایک تقریر میں اس پر ایک تبصرہ کیا، انہوں نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ پیغمبر اکرم نے قرآن کے اتنے فضائل بیان کیے کہ مجھے یقین آ گیا کہ قرآن کے یہ فضائل ہو ہی نہیں سکتے، پیغمبر قرآن کے فضائل جب دیکھو، سورہ بقر کی پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، سورہ آل عمران کے پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، پروردگار نے اس سورہ کے اندر یہ فرمایا، اس سورہ پیغمبر واز اے بزی پرسن، پیغمبر اکرم مصروف آدمی تھے، یہ کیا کہ کبھی اس سورے کے فضائل، کبھی اس سورے کے فضائل، اسے پڑھو تو یہ فائدہ ہوگا، اسے پڑھو تو اس میں یہ ہدایت ہے، کبھی اس کی تشریح کر رہے ہیں، کبھی اس کی تشریح کر رہے ہیں، تو جواب یہی ملے گا، ارے بھائی پیغمبر اکرم قرآن چھوڑنے کے لیے ہی تو آئے تھے، قرآن کو ہدایت کے طور پر متعارف کروانے کے لیے تو آئے تھے، تو قرآن ہی کے تو فضائل پڑھیں گے. تو اگر پیغمبر صرف قرآن چھوڑ کر جا رہے ہو تو صرف قرآن کے فضائل پڑھیں گے، اور اگر قرآن کے ساتھ اہل بیت بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو قرآن کے بھی فضائل پڑھیں گے، اہل بیت کے بھی فضائل پڑھیں گے. درود بھیجے محمد و آل محمد. یہ میں آئی شوڈ اپریشیٹ واقعا، یہاں کے کراؤڈ کو مجھے اپریشیٹ کرنا پڑے گا. کراچی میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. کیا چیز نہیں، نعرے تو آپ سے زیادہ لگتے ہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں. ہماری مجلس کو آپ چھوڑ دیجیے، ہماری مجلس نعروں والی ہوتی نہیں، تو اتفاق سے آپ لوگوں نے لگا لیا. لیکن یہ جو نعروں کے جواب میں جو کوآرڈینیشن ہم نے دیکھا، ایسا ہو جاتا ہے کہ نشتر پارک کے اندر مجلس ہو رہی ہے، دو افراد نے ایک ساتھ نعرہ لگا دیا تو پھر ایک کا جواب ملتا ہے، دوسرے کا جواب نہیں ملتا. یہاں پر سلوات کا نعرہ ادھر بلند ہوا، نعرہ حیدری ادھر سے بلند ہوا، پہلے اس کا جواب آیا، پھر لوگوں نے یاد رکھا اس غریب نے بھی کوئی نعرہ لگایا تھا. اچھا یہ ابھی حبیب بھائی جو ہمارے ہیں، واقعی ان کا تو حق بھی بنتا ہے، اس لیے کہ یہ مسجد قباء میں ملے تھے حج کے دوران، میں ان کو نہیں پہچان پایا. مولانا آپ نے پہچانا نہیں، آپ کی مجلس سے پہلے ایک نعرہ لگواتا تھا. پاکستان کے اندر تو بہت کچھ ہوتا ہے نعرے لگوانے کے لیے، یہ فری میں نعرے لگوا دیتے. تو ان کا تو حق ہے کہ ان کو یاد رکھا جائے، اور آپ لوگوں نے یاد رکھ کے ان کا جواب دیا، تو میں بھی آپ کا احسان مند ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو برادران عزیز آپ غور فرمائیے، علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر اکرم سے قرآن کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے تو قرآن مجید کے فضائل پڑھتے. پیغمبر اکرم واضح تو انی تارکن فی کو مستقل ہے کتاب اللہ، یعنی ایک ایسی حدیث ہے برادران عزیز، یاد رکھیے گا کہ جس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف، ساتھ ستہ تک میں تو آ گئی، بارہ مختلف سلسلوں سے یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا انی تارکن فی کو مستقل ہے، کہ دیکھو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرت اہل بیت. ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ عطرتی اہل بیت، اور اپنی عطرت اپنے اہل بیت کو بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور پھر پیغمبر اکرم فقط اتنا نہیں کہتے وہ چھوڑ کر جا رہا ہوں فار جسٹ فار امیوزمنٹ انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ جسٹ ایز اے شو پیس، نو. مائن تمسک تم بے ملند دلو بادی، جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے، ان دونوں سے. وہ نعرہ تو بعد میں لگے گا کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، پیغمبر اکرم جو قرآن لانے والے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میری زندگی میں قرآن کافی ہے، نہ میرے بعد قرآن کافی ہے، میرے ساتھ تمہیں قرآن کو لینا پڑے گا، میرے بعد اہل بیت کے ساتھ تمہیں قرآن کو لینا پڑے گا. کتاب اللہ وہ اطرتی اہل بیت، یعنی یہ کتنا ان لاجیکل ہے. یعنی آپ ذرا غور فرمائیے برادران عزیز، واقعی ڈز اٹ ساؤنڈ لاجیکل؟ کتنا عجیب ہے. آپ کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو پوچھیے، کسی کالج کے اسٹوڈنٹ کو پوچھیے، کسی اسکول گوئنگ اسٹوڈنٹ کو پوچھیے کہ بھائی جو تمہاری میتھس کی کتاب ہے وہ تمہارے لیے کافی، اٹس اے ویری گڈ بک، یہ کتاب بہت اچھی ہے، یہ کتاب بہت پیاری ہے. مگر کتاب پیاری ہے بہت اچھی ہے تو گھر میں بیٹھے رہو، ٹیچر کی کیا ضرورت ہے؟ وائی آر یو گوئنگ ٹو اسکول؟ کہنے کتاب اچھی ہے، بہت اچھی ہے، مگر کافی تو نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے صاحب، وہ تو اسکول کا کیس تھا، یہ کالج کا کیس ہے. ایٹ لیسٹ اب کالج کے اندر آ گئے تو بڑے ہو گئے. اب آئی ڈونٹ نو یہاں پر کیا سسٹم ہے، اسکول کے بعد کالج ہوتا ہے، ہمارے یہاں پھر یونیورسٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے آپ ناؤ یو آر گوئنگ ٹو کالج، اب تو آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب تو آپ کے لیے جو کتابیں وہ کافی ہونی چاہیے. کہا کہ نہیں صاحب، اب کتاب بہت اچھی ہے، ہم بھی کچھ بڑے ہو گئے ہیں، اگر ہمارا فہم و فکر و نظر بڑھ گیا ہے، مگر اس کے باوجود سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت تو ہوتی ہے، استاد کے بغیر کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی ہے. کہا ٹھیک ہے، اب تو آپ یونیورسٹی چلے گئے، اب تو لائبریری بھی جاتے ہیں، دوسری چیزیں بھی کرتے ہیں، ریفر بھی کرتے ہیں، سب کچھ. ناؤ دا بک از انف فار یو؟ کہا کہ نہیں صاحب، ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ ہمیں سمجھ بھی آ رہا ہو، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم نے پیچھے محنت کی ہے، اساتذہ سے رابطے میں رہے، مگر ایٹ لیسٹ فار کنسلٹیشن وی نیڈ سم بڈی. ہمیں کاؤنسلنگ کے لیے کوئی نہ کوئی تو چاہیے کہ جس سے ہم پوچھ سکیں کہ صاحب اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یعنی وہ بات جو میتھس کی کتاب میں سمجھ میں آتی ہے، وہ بات جو آپ کو کیمسٹری کی کتاب میں سمجھ میں آتی ہے، وہ کی بات جو آپ کو انگلش لٹریچر میں سمجھ میں آتی ہے، وہ بات آپ کو قرآن کے بارے میں سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ کہ جس طرح سے نہ کیمسٹری کی کتاب پروفیسر کے بغیر کافی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح سے قرآن کی کتاب، قرآن جیسی کتاب، معلم قرآن کے بغیر کافی نہیں ہو سکتی. درود بھیجیے محمد و آل محمد. عجیب بات برادران عزیز، آپ دیکھیے سورہ مبارک ہے قمر کے اندر پروردگار عالم نے ایک آیت ہے جسے ریپیٹ کیا ہے، ریپیٹ کیا ہے، کئی مرتبہ تکرار کیا ہے. وہ ہے کہ لقد یسرنا القرآن للذکر وهل من مدکر. غور فرمائیے گا، یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی سگنیفیکنٹ ہے. قرآن مجید کو ان قومی عادت تخذ القرآن ماجورا، کہ پروردگار میری قوم نے قرآن مجید کو ماجور بنا کے رکھ دیا، صرف جزدان پہ رکھے ہوئے ہیں تاک پر سجا کے. یہ دونوں جملے مشکل ہو گئے. ینگسٹرز کو کہاں سمجھ میں آئے گا؟ نہ جزدان سمجھ میں آئے گا نہ تاک سمجھ میں آئے گا. وہ تو ساتھ ڈکشنری لے کر بیٹھے تو کچھ سمجھ میں آئے گا، حالانکہ نہ اردو میری آفیشیل لینگویج ہے، نہ فرسٹ لینگویج اردو ہے اور نہ فرسٹ لینگویج انگلش ہے. اس لیے اردو کے بارے میں بھی مجھے 100 خون معاف ہیں اور انگریزی کے بارے میں تو ہے ہی. تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ نہ اردو کے رہے نہ انگریزی کے رہے، اور جو مادری زبان تھی گجراتی اس کے تو بالکل بھی نہیں رہے، کچھ بھی نہیں رہا باقی. تو بہرحال ٹھیک ہے، اس اعتبار سے کہ اہل زبان نہ ہونے کا اتنا فائدہ تو ہوتا ہے کہ قتل کیے جاؤ، اس کے باوجود بھی لوگ کیا کہیں گے آپ نے یہ غلطی کر دی، اردو میری زبان ہی نہیں. اچھا ٹھیک ہے، پھر آپ انگریزی میں پڑھا کریں، انگریزی بھی میری زبان نہیں، گجراتی میں پڑھا کریں، وہ آتی نہیں ہے. تو بہرحال یعنی اب پیغمبر اکرم کہ یہ میری قوم جو ہے اس نے قرآن کو معذور بنا کے رکھ دیا ہے. مطلب کیا ہے؟ قرآن مجید بہرحال پڑھنے والی کتاب ہے. قرآن کا مطلب یہ وہ کتاب جسے پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید سے استفادہ نہ کیا جائے، وہ قرآن مجید کو پڑھنا اور ہے، قرآن مجید کو سمجھنا اور ہے، قرآن مجید کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ہے. مگر ایک ہوتا ہے قرآن کو سمجھنا اور ایک ہوتا ہے خود قرآن کو سمجھانا. جب انسان اپنے آپ کو سقراط اور بکراط سمجھنے لگے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قرآن مجید سے بھی یہ نہیں کہتا کہ تو مجھے پڑھا، پھر وہ اس کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کو سکھانے کی کوشش کرتا ہے. ابھی قرآن مجید کو بھی اتنا تو نہیں آئے گا، ہم کچھ اس کو سکھاتے ہیں. یہ وہ کیفیت ہے کہ جس سے روکا گیا ہے. اب سورہ قمر کی اس آیت کو سنیے جسے پروردگار عالم نے ریپیٹ کیا ہے کئی مرتبہ، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. نصیحت کے لیے ذکر سمجھنا، نصیحت. لقد یسر، لقد یقیناً، یسرنا ہم نے آسان کر دیا، القرآن قرآن کو، للذکر ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے. فہل من مدکر، تو کوئی ہے سمجھنے والا؟ قرآن مجید باقاعدہ سوال کرتا ہے، پروردگار عالم سوال کرتا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے، دوسرے طرف پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. جب آسان کر دیا تو اس کے بعد پھر اب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کافی ہے، کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، اب تو صحیح ہو جائے گا. اور ایک مرتبہ نہیں، سورہ قمر آپ اٹھا کر دیکھیے. ظاہر بزرگان تو جانتے ہیں، میرے نوجوان ساتھی جو کچھ یہاں پر موجود ہیں میں ان سے خاص درخواست کروں گا کہ سورہ قمر وہ اٹھا کر دیکھے تو انہیں ملے گا پروردگار عالم نے کئی مرتبہ، جیسے کئی ایسی آیتیں قرآن مجید کی جنہیں پروردگار نے ریپیٹ کیا ہے. مطلب سورہ رحمان کی وہ مشہور آیت، اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کچھ آیتیں گزرتی ہیں اس کے بعد پھر واپس فبئی اعلی ربکما تکذبان، پھر کچھ آیتیں گزرتی ہیں اس کے بعد واپس فبئی اعلی ربکما تکذبان. اسی طریقے سے یہ آیت سورہ قمر کی، اتنا تو خدا نے تکرار نہیں کیا جتنا اسے، مگر اسے بھی ریپیٹ کیا، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، ہم نے یقیناً اس قرآن کو نصیحت کے لیے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. فہل من مدکر، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہے کوئی سیکھنے والا؟ اب جب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے تو اب اس کے بعد یہ بات تو درست ہو جانی چاہیے کہ ایٹ لیسٹ ان دا کیس آف قرآن، قرآن سینس ٹو بی این ایکسپشنل کیس، کہ پروردگار کہہ رہے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے. دیکھیے برادران، جس زمانے میں مدرسے میں جایا کرتا تھا، ابھی بھی میں طالب علم ہوں لیکن آفیشلی جب مدرسے میں جایا کرتا تھا اور جب قرآن مجید کی تلاوت میں نے تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کی تھی، اس موقع پر واقعا اس آیت نے، میں آپ سے واضح طور پہ آنیسٹلی آئی شوڈ سے، کہ مجھے کئی دنوں تک بلکہ شاید کئی مہینوں تک ورتا حیرت میں ڈالے رکھا. ورتا حیرت یعنی کئی دنوں تک پریشان کیے رکھا کہ یار اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا. اب اس کے بعد یہ کہنا کہ مثلا قرآن مجید کے ساتھ وی نیڈ سمبڈی ایلس، یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اچھا دوسری آیتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے. اگر میں آپ کے سامنے ان آیتوں کو پیش کرنا شروع کروں، سن لیجیے. مثلا پروردگار عالم واضح طور پر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، جسے رسول تمہیں روکے اس سے رک جاؤ. یہ ساری آیتیں ہیں. فسلوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے اہل ذکر سے سوال کرو. یہ پروردگار عالم نے کہا. یہ ساری آیتیں قرآن مجید کے اندر ہیں. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر بھی آیا یہ مضمون, سورہ بقر کے اندر بھی دو مرتبہ آیا, سورہ آل عمران میں ایک مرتبہ آیا. خدا فرماتا ہے کہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں اس رسول کو بھیجا جو ان کے سامنے کیا کرتا ہے, یتلو علیہم آیاتہ, جو ان کے سامنے آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ویزکیہم, ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور انہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتا ہے, حکمت کی بھی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ ساری آیتیں ہیں, یہ ساری آیتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں جو بتا رہی ہیں کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو اپنی حجت قرار دیا ہے, پیغمبر اکرم کو مقتدا قرار دیا ہے, ایسا رسول قرار دیا ہے کہ جسے نمونہ عمل بنا کر اس سے اپنی زندگی کو سنوارنا. یہ سب ہے, مگر اس خاص آیت کا مطلب کیا ہے؟ یا تو ٹھیک ہے ہم یہ کہیں کہ یہ آیت ایک عنوان بیان کرتی ہے, اس کی تشریح دوسری آیتیں کرتی ہے, ہو سکتا ہے کہ فسرو بازو بازا, تفسیر قرآن کا اصول ہے کہ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے, مگر یہ دوسری آیت ہے اپنی جگہ پر, میں خاص اس آیت پر, یا تو ہم یہ کہہ کے رک جائیں یا کچھ اور مطلب بھی اس کا بن سکتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس کا ایک اور مطلب بنتا ہے, اور اتنا لاجیکل بنتا ہے کہ آپ بھی اسے یقیناً قبول کرنے پر, ایٹ لیسٹ سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائیں گے. پروردگار لقد یسرنا القرآن, ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا, للذکر, نصیحت حاصل کرنے کے لیے. سوال, آسان کسے کیا جاتا ہے؟ آپ ذرا غور فرمائیے اس پر برادران عزیز, آسان کسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا قرآن آسان ہے, پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کو آسان کر دیا. آسان کرنا اور ہے, آسان ہونا اور ہے. یعنی میں سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ آپ فرض کیجئے کہ آپ کا بچہ یا آپ کا بھائی یا آپ کی بہن یا آپ کی بیٹی یا آپ خود یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, اور ایک کتاب مارکیٹ کے اندر آئی ٹیکسٹ بک کے طور پر, کہ ٹھیک ہے صاحب فار دس پرٹیکولر کورس دس از اے بک اسپیسیفکلی اسی کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ ہم نے مارکیٹ میں لانچ کر دی, دس ٹو بی یوز ایز اے ٹیکسٹ بک ان دا کلاس. اوکے ٹھیک ہے, کتاب آئی بچوں کے پاس, بچوں نے دیکھا کہ صاحب یہ کتاب جو ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ, تو مشکل کتاب ہے, اتنی آسان نہیں ہے, یہ مشکل ہے. تو مشکل ہے تو کیا کیا گیا, جو آتھر ہے اس کو لکھا, اور اس کو لکھنے کا صاحب یہ تو آپ نے بہت مشکل کتاب ہے, کیسے ہوگا؟ اچھا پروفیسر جو ہیں, ٹیچر جو ہیں, انہوں نے بھی تائید کر دیا نا کہ صاحب یہ تو بہت مشکل کتاب ہے, آپ دیکھیں ورڈس کتنے مشکل ہیں, آپ دیکھیں اس کے اندر ایگزامپلس اتنی نہیں دی گئی, الیسٹریٹ نہیں کیا گیا ہے, وغیرہ 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 وغیرہ, یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھ دی. آتھر نے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب, آئی اگری, جو سیکنڈ ورژن آئے گا, بہت توجہ کیجیے گا, جو سیکنڈ ورژن آئے گا میں اس کے اندر اسے آسان کر دوں گا, آسان کر دوں گا. اب جو سیکنڈ ورژن آیا اس کے اندر اس نے اسے آسان کر دیا, کچھ الیسٹریشن ایڈ کر دیے, کچھ ایگزامپلس ایڈ کر دی, کچھ اس کے اندر ورڈ فرینڈلی استعمال کر لیے, ایز اے ریزلٹ وہ جو مشکل کتاب تھی وہ آسان کر دی گئی. یہ اس صورت میں جب کتاب کا سیکنڈ ورژن آ جائے, یہ اس صورت میں جب کتاب کا سیکنڈ ورژن آ جائے. بٹ از اٹ پاسبل ان دا کیس آف قرآن؟ انا نانو نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کر دیا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں, نہ اس میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے, نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے. تو اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا, آسان کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا سیکنڈ ورژن آ جائے, اور آسان کرنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے کہ صاحب کتاب تو اتنی آسان نہیں ہے, مگر جو پروفیسر ہے وہ اتنا قابل ہے کہ اتنی مشکل کتاب کو بھی اس نے آسان کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا. یہ ایک دوسرا انداز ہے, یہ ایک دوسرا انداز ہے کہ جس میں کتاب اگرچہ مشکل ہے مگر مشکل ہونے کے باوجود, کہا کہ کورس تو وہی ہے, تمہیں کیوں سمجھ میں آ رہا ہے, اسے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا, کہا کہ نہیں ان کے پروفیسر اسے بڑے فرینڈلی اسٹائل میں پیش کرتے ہیں, بڑا لسنر فرینڈلی اسے بنا دیتے ہیں, اور یہ ان کا پروفیسر ہے, یہ قابل تو ہے میں قابل ہونے کے باوجود یہ اتنا فرینڈلی نہیں بنا پاتا ہے, اتنا انوالو نہیں کر پاتا, لہذا قابل دونوں ہیں مگر دونوں قابل ہونے کے باوجود ایسا نہیں ہو پاتا کہ اس کے لیے وہ آسان ہو جائے اور اس کے لیے آسان نہ ہو, وہ جو مشکل تھا وہ آسان ہو جائے. پروردگار عالم یہ نہیں فرما رہا کہ ہم نے اس قرآن کو آسان پیش کیا ہے, پروردگار کہتا ہے ہم نے آسان کر دیا ہے. یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو, ہم نے اسے آسان کر دیا ہے. تو اے پروردگار کیسے آسان کر دیا؟ کیا کوئی سیکنڈ تھرڈ ورژن؟ ناٹ پاسبل, ناٹ پاسبل, اس کا میریکولس ایسپیکٹ ہے, اسے پرزرو کیا جائے گا, نو ایڈیشن نو سبٹریکشن. تو ہے پروردگار پر کیسے, سورہ مریم پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے انما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین وتنذر به قوما لدا. اے حبیب یہ قرآن اسے ہم نے آپ کی زبان کے ذریعے سے آسان کر دیا. انما یسرناہ بلسانک لتبشر به المتقین, تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقین کو گلیڈ ٹائڈنگز دیں, بشارت دیں, اور جو قوم نہیں ماننے والی اسے وارننگ دیں, اسے ڈرائیں. اے پروردگار یہ کام تو نے کر دیا, جب تک پیغمبر موجود ہیں یہ قرآن آسان ہو گیا تھا نہیں, تو نے آسان کر دیا. مگر اے پروردگار اب پیغمبر جا رہے ہیں, ان کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ پیغمبر چلے جائیں گے قرآن رہ جائے گا, تو وہ تو مشکل ہوگا. کہا کہ نہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اگر پیغمبر صرف قرآن کو چھوڑ کر جائیں تو مشکل رہے گا, لیکن اگر قرآن کے ساتھ معلمین قرآن کو بھی چھوڑ کر جائیں تو پھر مشکل نہیں رہے گا. جیسے ہم نے پہلے آسان کر دیا تھا اسی طرح بعد میں بھی آسان کر دیا. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, قرآن مجید یقیناً دعوت غور و فکر دیتا ہے. الفلا تدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہ, یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ یہ عقل استعمال کیوں نہیں کرتے؟ یہ شعور استعمال کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید نے انکریج کیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لہذا مکتب اہل بیت کے اندر قرآن مجید کی اہمیت مسلم ہے. ظاہر قرآن کی بھی اہمیت ہے, باطن قرآن کی بھی اہمیت ہے, ان دونوں کی اہمیت اپنی جگہ پر, یہ یقیناً اپنی جگہ پر بہت امپورٹنٹ ہے. برادران عزیز یہیں پر میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں تفسیر کا مطلب کیا ہے, قرآن مجید کی تفسیر, تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر بزرگان جانتے ہیں, بزرگان میرے اصل مخاطب ہیں ہی نہیں, میں تو اپنے نوجوان دوستوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مخاطب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو اکا دکا کچھ نظر آ رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ ان کو, یا امید ہے کہ شاید وہ انٹرنیٹ پر بعد میں ان تقاریر کو سنیں گے. برادران عزیز غور فرمائیں, تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ تفسیر کا مطلب ہے نقاب کو الٹ دینا. یعنی خواتین یہ نہ سمجھے کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تفسیر کریں, نہیں وہ تو حجاب میں رہیں. تو قرآن مجید کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے, تو قرآن مجید کے اوپر کوئی نقاب ہے کہ جسے الٹا جائے؟ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے اپنی تفسیر کے مقدمے کے اندر اور اسی طریقے سے دوسرے بزرگوں کا, یہ تو خیر ڈکشنری کا معاملہ ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گا. تو تفسیر اچھا یہ پھر دیکھیں درمیان غلط فہمی نہ ہو جائے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نقاب یعنی چہرے کا حجاب جو ہے وہ واجب ہے, واجب نہیں ہے. چاہے بعض بزرگان نے احتیاط واجب لگائی ہے, لیکن بہرحال جیسے آیت اللہ سیستانی ہے, آیت اللہ خامنہ ہے, دیگر تمام بزرگان جو آج کل جن کی تقلید ہو رہی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا حجاب یہ واجب نہیں ہے. مگر نقاب الٹنا صرف چہرے سے تو نہیں ہوتا, اور بھی بہت سے مقامات حجاب میں رہنے کا مطلب یہ جو پروردگار عالم نے جو باؤنڈریز اور جو لائنز ڈرا کی ہیں ان کو آنر کیا جائے. اب اس کے بعد اس میں رہتے ہوئے خاتون اگر پڑھنا چاہے تو پڑھے, اگر خاتون اکیڈمکس کے اندر آگے جانا چاہے تو جائے, اسپورٹس کے اندر آگے جانا چاہے تو جائیں, اس کے اندر کوئی حرج نہیں. نہ ان کے کھیلنے پر پابندی ہے, نہ ان کے پڑھنے پر پابندی ہے, نہ ان کے آگے جانے پر پابندی ہے, نہ ان کے والنٹیئر ورک پر پابندی ہے. بس اتنا کریں کہ جو لائنز پروردگار عالم نے ڈرا کی ہے ان کا خیال رکھیں, اس کے بعد جتنی ترقی کرنا چاہے کریں, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں. درمیان میں بات آ گئی تو یہ بھی عرض کرتا چلوں, دیکھیے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حجاب جو ہے وہ خواتین کو بہت زیادہ محدود کرنے کا ذریعہ ہے. واقعاً ایسا ہے؟ واقعاً ایسا ہے؟ یہ ڈاکٹر حداد عادل جو آج بھی ایک اہم پوسٹ پر غالباً اسپیکر ہیں مجلس کے, انہوں نے ایک کتاب کے اندر جس کا اردو ترجمہ پھر بعد میں ہوا اوریا تہذیب, تہذیب کی اوریانی, اس میں انہوں نے ایک بہت اچھا جملہ لکھا. انہوں نے اس میں مثال پیش کی, جو ننز ہیں ان کی مثال پیش کی, ننز کی مثال پیش کی. اسلام ننز تو نہیں بنا دیتا, راہبہ تو نہیں بنا دیتا, مگر جو ننز ہیں اگر آپ ان کا ڈریس دیکھیں, اگر آپ ان کا ڈریس دیکھیں تو پابندیاں بہت ساری آ جائیں گی. شادی پہ پابندی ہے اور دوسری 10,000 پرابلمز ہیں. اسلام نے یہ تو نہیں کیا, اسلام نے تو انکریج کیا فیملی لائف کے حوالے سے, اسلام نے تو بہت انکریج کیا ہے. بٹ واٹ ول یو سے اباؤٹ مدر ٹریسا؟ مدر ٹریسا کہ وہ سوشل ورکر نہیں تھی؟ یعنی اس نے اگر اپنے سر کے اوپر اگر اسکارف باندھا ہوا تھا یا مکنا پہنا ہوا تھا تو یہ مکنے باندھنے نے اس کے سوشل ورک میں کہاں کمی کر دی؟ پوری دنیا میں ہندوستان میں خصوصیت کے ساتھ کتنا کام اس نے کیا. تو اگر واقعاً یہ پراپرلی اپنے آپ کو ڈریس اپ کرنا اور کور کرنا, یہ اگر واقعاً کسی طریقے سے کوئی بیریئر ہوتا, کوئی رکاوٹ ہوتا, تو یہ نن جتنی ہے وہ سوشل ورک کیسے کر رہی ہے؟ باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں, سوشل ورک کیسے کر رہی ہے؟ ان کا سوشل ورک کرنا بتاتا ہے کہ سوشل ورک کرنے کے لیے آپ کی نیت ہونی چاہیے، آپ کے اندر انرجی ہونی چاہیے، باقی لیم ایکسکیوزز تو آپ 10,000 پیش کر سکتے ہیں. جنہوں نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے وہ کتنا سوشل ورک کر رہے ہیں؟ واقعی تو یہ بھی کوئی بیریئر ہے، یہ بھی کوئی بیریئر. اور آج کے زمانے میں جب خصوصیت کے ساتھ آپ کے یہاں سردی بہت زیادہ ہے اور سب کے سب اپنے آپ کو کور کر کے نکلتے ہیں، یعنی خواتین تو کیا حجاب کریں گی جو مرد کرتے ہیں، تو سارے کام سسپینڈ ہو کر رہ گئے، باہر پر کوئی کام ہی نہیں ہوتا. ہاں الٹے سیدھے کام نہیں ہوتے، باقی سارے کام ہوتے ہیں. لوگ اپنے جابس پر بھی جا رہے ہیں، اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں، اپنا سوشل ورک بھی کر رہے ہیں. جو کرنا چاہے وہ ہر صورت میں کر سکتے ہیں، اور جو نہ کرنا چاہے ان کے پاس 10,000 بہانے. کنفیوشس کا ایک جملہ ہے، تھوڑا سا ٹیلر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس کا جملہ یہ ہے کہ اگر انسان کوئی کام کرنا چاہے تو اس کے پاس 100 راستے ہیں، اگر نہ کرنا چاہے تو 1,000 بہانے ہیں. اگر کرنا چاہے تو 100 راستے ہیں، اور اگر نہ کرنا چاہے تو 1,000 بہانے ہیں، اور ہماری قوم کے لیے 10,000 بہانے ہیں. سب سے آسان کام کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی لیم ایکسکیوز پیش کرو، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پتلی گلی سے نکل لو. یہ اردو میں بولتے ہیں پتلی گلی سے نکل لو، پتا نہیں پتلی یہ گاڑی اردو میں بولتے ہیں کہ نہیں بولتے، مگر عوامی اردو کے اندر ضرور کہا جاتا ہے پتلی گلی سے نکل لو، نکل لو، جان چھوڑو. سیدھی بات ہے، نہیں کرنا ہے تو 10,000 بہانے، کرنا ہے تو بسم اللہ. صاحب آپ والنٹیئر ورک کریں گے، وہ کار پارکنگ کے لیے والنٹیئرز کی ضرورت ہے. اگر کرنا ہے، اگر ویلنگ ہے تو 10 طریقے ہو سکتے ہیں. اگر نہیں ہے، ارے باہر نکلیں گے سردی میں مر جائیں گے، جیکٹ پہنو، کان میں ہوا گھس جائے گی ٹوپی پہنو، تب یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا، سردی بہت لگتی ہے، کوئی وہ کافی پیو، چائے پیو، وہ کام کرنا ہے تو 10 راستے ہیں. اگر نہیں کرنا ہو تو 1,000 بہانے موجود ہیں. درود بھیجیے محمد و آل محمد. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، بعد میں ہی کر رہا تھا، گزارش کر رہا تھا. اچھا مجھے آج نہیں معلوم مخی صاحب آج ہمارے نئے والے مخی صاحب ہیں. اچھا یعنی جو پچھلے مخی صاحب تھے، یقین کریں آج آتے ہی میں نے ان کو یاد کیا تھا، تو مجھے پتا چلا ان کا انتقال ہو گیا. خدا ان کی مغفرت کرے اور ان کے درجات بھی بلند کرے. اب یہ نئے مخی صاحب ہیں انشاءاللہ، اور یہ ینگ ہیں انشاءاللہ، بٹ ناٹ ایز ینگ ایز می، بٹ ریلیٹیولی ینگ ہیں. تو مجھے نہیں معلوم سر جی آج کیا پروگرام ہے. 10 منٹ جو بھی پریزیڈنٹ صاحب نے لیے وہ مجھے ملیں گے، تو ابھی میرے پاس کتنے منٹ رہتے ہیں؟ 15 10 منٹ ہیں مصائب سمیت. ٹھیک ہے، نہیں آئی شوڈ بی آن ویری سیف سائڈ، پتلی گلی سے مجھے بھی نکلنا ہے. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ تفسیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے، نقاب الٹنا، یعنی جو پردہ پڑا ہوا ہے اس پردے کو ریموو کر دینا. تو آگے مکارم شیرازی فرماتے ہیں کہ کیا مفسر قرآن، مرجے تو ہیں مگر مفسر قرآن بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اوپر کون سا پردہ پڑا ہوا ہے؟ کا پردہ قرآن پہ نہیں پڑا ہوا، پردہ ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے. اس پردے کو ریموو کرنا، اس کا نام ہے تفسیر، اس کا نام ہے تفسیر. اچھا ٹھیک ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو اب کیا ظاہر قرآن بھی تفسیر ہی میں شامل ہے؟ یعنی ظاہر قرآن الگ ہے، تفسیر الگ ہے. دیکھیں ویری ویلڈ کوشچن. اگر ہم یہ کہیں، دیکھیں کتنا ویلڈ کوشچن ہے، کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں صاحب وہ تو پردہ تو جو ہمارے پاس پڑا ہوا تو ابو لہب کے اوپر بھی پڑا ہوا ہے، ابو جہل پر بھی پڑا ہوا ہے، ابو سفیان پر بھی پڑا ہوا ہے، یہ پردے تو سب پہ پڑے ہوئے ہیں. قرآن مجید ان کے سامنے قرآن کو پیش کر رہا ہے، پروردگار قرآن کو پیش کر رہا ہے، اور ایز اے میریکل پیش کر رہا ہے. آئی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یعنی کہ کتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اس کو انشاءاللہ کل ہم فردر ایلیبوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف پروردگار عالم قرآن مجید کو معجزے کے طور پر پیش کرتا ہے. معجزے کا مطلب یہ کہ عاجز کر دینے والی چیز، عاجز. عاجز کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ایسا نہیں بنا سکتے، یہ ہے معجزہ، میریکل. یعنی اگر یہ مائک کوئی بنائے اور کہ تم ایسا نہیں بنا سکتے، تو ظاہر سامنے سے دو تھپڑ لگے بولے گا یہ کیا بنا ہوا ہے، یہ برابر میں کیا بنا ہوا ہے، تم ایسا نہیں بنا سکتے، یہ کیا بنا ہوا ہے. کوئی یہ ڈسپوزیبل گلاس بنائے، کہا کہ صاحب یہ میں نے ایسا بنایا، تم ایسا نہیں بنا سکتے. کوئی دوسرا آ کے بولے گا یہ دوسرا ڈسپوزیبل گلاس بنا ہوا بھائی، اس جیسا بنا ہوا ہے، تم نے کوئی ہمیں عاجز نہیں کر دیا. کوئی گھڑی بنا کر گئے اس قسم کی، اور کہے کہ صاحب اس گھڑی سے ڈر لگتا ہے زیادہ تر، اسی میں ٹائم آ رہا ہوتا ہے، کہا کہ یہ گھڑی جو ہے نا اس جیسی گھڑی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. کیا نہیں بنا سکتا؟ یہ گھڑی بنی ہوئی، وہ گھڑی بنی ہوئی، یہاں پہ تو نظر نہیں آ رہی، کہیں نہ کہیں تو ہوگی کسی اور ہال کے اندر، یا ہو سکتا ہے کہ لیڈیز ہال کے اندر ہو، محترم اتارا جعفر کے لیے یا شیخ اسامہ اتار کے لیے. تو یہ گھڑیاں موجود ہیں، آپ نے عاجز تو نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے، اب عاجز کرنے کا مطلب کچھ تو سمجھ میں آئے کہ بھائی میں کیا نہیں بنا سکتا، یہ تو مجھے سمجھ میں آئے. تو قرآن مجید ہے، اگر پروردگار عالم نے اسے معجزے کے طور پر پیش کیا ہے اور اس میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آنے والا، تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ میں ایسا نہیں بنا سکتا؟ دیکھیے انسان عاجزی کا اعتراف تو اس وقت کرے گا نا جب بیونڈ دا اس کی کیپیسٹی ہو جائے. مگر جتنی اس کی کیپیسٹی ہے اس کی حد تک تو وہ غور کرے گا اس کے اوپر. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تفسیر اس میں بھی شامل ہے؟ ہم پڑھتا تو وہاں پر بھی پڑھا ہوا ہے, مگر ابو جہل پر اگر پردہ پڑا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ قرآن کو سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے, تو قرآن مجید کو سمجھ نہیں پا رہا ہے, تو پھر معجزہ ہونا بھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا, یا ہدایت جو اس کے اندر موجود ہے وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک ہے کسی کا معجزے کا نہ سمجھنا اور ایک ہے ہدایت کا نہ سمجھنا, ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی پروردگار عالم نے جب کہا سورہ مبارک بکر کے اندر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین, یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہدایت کرے گی متقین کے لیے, کچھ تقویٰ تو تمہارے اندر ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ ہدایت کرے گی. ابو جہل میں تو نہیں ہے مثلا, ابو لہب میں تو نہیں ہے مثلا. یہ دوسرے جو افراد ہیں بہت سارے ابو گزرے ان سب میں تو نہیں ہے مثلا. اب پروردگار عالم جب کہتا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, تو ابھی تو یہ لوگ کافر ہیں, ابھی تو یہ لوگ مشرک ہیں. پروردگار فرماتا ہے یہ میرا رسول ہے, تاکہ معجزہ کیا ہے, کہ یہ قرآن معجزہ ہے, کہ اس کے اندر ہدایت ہے, کہ ہدایت ہے کس کے لیے, متقین کے لیے, وہ تو ہمیں نہیں, تو ہدایت ملنی نہیں ہے. جب ملنی نہیں ہے تو ہم کیا کریں, ختم بات, چیپٹر کلوز. کہ نہیں, ہدایت حاصل کرنے کے لیے تمہیں کم سے کم کچھ متقی بننا پڑے گا. اے پروردگار وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بعد میں بنیں گے, سب سے پہلی بات یہ کہ یہ تیرا رسول ہی کیسے سمجھ میں آئے. کہ یہ قرآن معجزہ بھی تو ہے, یہ قرآن معجزہ بھی تو ہے, کہ اس کا معجزہ ہونا کیا یہ بھی اسی پر موقوف ہے کہ اس کی تفسیر معصوم کرے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا. اگر معصوم کو معصوم مان لے تو اس کا مطلب یہ کہ قرآن کو معجزہ مان لیا, پھر اس کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. اس لیے کہ اپنے دعوے کے ثبوت میں معجزے کے طور پر پیش قرآن کو کیا جا رہا ہے, تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ کل ہم ڈسکس کریں گے, کچھ تفصیلات اگر ماہ رمضان میں شاید یہ چیپٹر یا یہ ٹاپک زیادہ سوٹ کرتا, لیکن بہرحال انشاءاللہ کچھ اس کے حوالے سے گفتگو اگلی نشست کے اندر ہوگی, تاکہ اہل بیت کے تعارف تک پہنچنے کے لیے ہم قرآن مجید کے روٹ کو استعمال کر سکیں. اب آئیے آل محمد کی پہلی قربانی کی طرف. آل محمد کی پہلی قربانی کربلا کے کانٹیکسٹ میں, ورنہ تو آل محمد کی قربانیاں اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی جب پیغمبر اکرم نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ, تم کامیاب ہو جاؤ. مگر آپ ذرا حسین کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے, کربلا کے کانٹیکسٹ میں دیکھیے, آپ کو پہلی قربانی کیا نظر آتی ہے. کربلا پہنچنا تو بعد میں ہے, شہادتیں تو بہت بعد میں ہیں, مگر پہلی قربانی کیا ہے؟ پہلی قربانی ہے مدینے سے رخصت ہونا, مدینے سے رخصت ہونا. آپ میں سے جو افراد ابھی حج کر کے آئے وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جب وہ مدینہ سے آ رہے تھے ان کے دل کی کیا کیفیت تھی. جب آپ چند دنوں کے لیے زیارت کو گئے تھے اور مدینہ چھوڑ کر آ رہے تھے تو آپ کے دل کی کیا حالت تھی؟ مجھے بتائیے کہ جو چند دنوں کے لیے مدینہ جائے اس کے دل کی تو ایسی حالت ہو جائے, اور حسین جو مدینے ہی میں رہے تھے, مدینے ہی میں پیدا ہوئے تھے, مدینے ہی میں پیغمبر اکرم کی آغوش میں پلے بڑے تھے, مدینے ہی میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو دیکھا تھا, مدینے ہی میں اپنے بابا علی مرتضیٰ کو دیکھا تھا, مدینے ہی میں اپنے بھائی حسن مشتبہ کے ساتھ کھیلے تھے, وہ نانا کا مدینہ جب چھوڑ رہے تھے حسین, حسین کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ 28 رجب اگر آپ غور کریں تو محرم سے کم نہیں ہے. 60 ہجری 28 رجب جب امام مظلوم مدینہ منورہ چھوڑ رہے ہیں, کیفیت کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ اپنے بزرگان کی قبروں سے رخصت ہوئے. آپ بھی جب اپنے وطن سے جاتے ہیں تو اپنے بزرگان کی قبروں پر جاتے ہیں. حسین مظلوم نے بھی یہی کیا, اپنی ماں کی قبر پر بھی آئے, اپنے بھائی کی قبر پر بھی آئے, اور اپنے جد محمد مصطفیٰ کی قبر پر بھی آئے. ایک روایت وہ ہے جو آپ نے یقیناً سنی ہوگی, یقیناً سنی ہوگی, کہ جب امام مظلوم اپنے جد محمد مصطفیٰ کی قبر پر گئے تو قدم جمع جمع کر چل رہے تھے, جب اپنے بھائی حسن مصطفیٰ کی قبر پر آئے تو قدم جمع جمع کر چل رہے تھے, لیکن جب اپنی ماں کی قبر پر گئے تو ویسے گئے کہ جیسے ایک بچہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس جاتا ہے. وہ تو یقیناً آپ نے سنا ہوگا, مگر ایک روایت یہ بھی سنیے, جب امام مظلوم پیغمبر اکرم کی قبر سے رخصت ہو رہے تھے, الوداعی زیارت کا مطلب تو آپ کو معلوم ہے نا, الوداعی زیارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب مجھے حرم نہیں جانا, آپ مکہ چھوڑ کر آ رہے ہیں, خانہ کعبہ کو خدا حافظ کہہ رہے ہیں, طواف ودا آپ نے کیا, اور اس کا مطلب یہ کہ اب میں واپس خانہ کعبہ کی طرف اس سفر میں نہیں آ رہا, اب میں واپس اپنے وطن کی طرف جا رہا ہوں. آپ کربلا گئے, زیارت کی آپ نے, الوداعی زیارت کی, یعنی اب میں اپنے وطن جا رہا ہوں، امام مظلوم کو خدا حافظ کا الوداعی زیارت پڑی اور اب میں وطن واپس آ رہا ہوں. مطلب یہ کہ واپس حرم نہیں جانا، مگر مجھے بتائیے کیا آپ کا دل آپ کے قابو میں رہتا ہے؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان الوداعی زیارت کہہ کر، باقاعدہ خدا حافظ کہہ کر رخصت ہو رہا ہوتا ہے، مگر پھر پلٹ پلٹ کر آتا ہے، پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتا ہے، دروازے سے باہر نکل آتا ہے، مگر پھر واپس اندر جا کر ایک جھلک دیکھتا ہے کہ کاش ممکن ہے کہ اس کے بعد مجھے یہ ذری نصیب نہ ہو. ایک عام ظاہر کی یہ کیفیت ہے، تو ظاہر اگر حسین جیسا ہو اور اپنے جد محمد مصطفیٰ کی زیارت کے لیے آئے ہوں، حالت یہ ہے، حالت یہ ہے. اس زمانے میں ذری موجود تھی، مگر اس طرح سے قبر کے قریب جانے پر پابندی نہیں تھی، قبر پہ حجاب تھی. امام مظلوم قبر کے پاس آتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں، رخصت ہوتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، پھر رخصت ہوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، پھر رخصت ہوتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. علامہ سید علی نقی نقن صاحب فرماتے ہیں کہ آخر میں یہ ہوا کہ حسین جب آئے ہیں اپنے جد محمد مصطفیٰ کی قبر پر، تو اپنے آپ کو اپنے جد کی قبر پر گرا دیا اور سو گئے. علامہ نقن فرماتے ہیں یہ جملہ بے جوڑ ہے. جب استراب کے عالم میں ہے، جب بے چینی کا ماحول ہے، تو اس میں سونے کا کیا مطلب؟ رخصت ہو رہے ہیں اور اچانک سو گئے. علامہ نقن صاحب اس پر تبصرہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نفسیات کے بدلنے سے اثر بدلتا ہے. اب جب حسین نے اپنے آپ کو اپنے جد کی قبر پر گرایا اور اپنا سر اپنے جد کی قبر پر رکھا، تو حسین کو کیا یاد آیا؟ حسین کو اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا سینہ یاد آیا کہ میرے جد کا سینہ وہ تھا کہ جس پر سر رکھ کر میں سویا کرتا تھا، اور میرے جد مجھے کتنے پیار سے سلایا کرتے تھے. استراب کی کیفیت بے چینی کا معاملہ، مگر حسین جب اپنے جد کی قبر سے لپٹتے ہیں، اپنے نانا کا سینہ یاد آتا ہے اور سکون سے کچھ دیر کے لیے سو جاتے ہیں. بس عزادار ہو، یہ سینے پہ سونے کا معاملہ خاندان اہل بیت میں بہت آگے تک گیا. یہ محمد مصطفیٰ کا سینہ ہے اور یہ حسین سونے والے ہیں، اور وہ حسین کا سینہ ہے اور سکینہ سونے والی ہے. جب رخصت آخر کے لیے حسین مقتل میں جا رہے ہیں، اس موقع پر بھی حسین کے سینے پر سکینہ سوتی ہے، اور جب شام غریبہ آ گئی اور زینب پر یاد کرتی ہے، آئی نہ سکینہ، آئی نہ سکینہ، اے سکینہ تو کہاں ہے، اے سکینہ تو کہاں ہے، سکینہ اس بے سر کے لاشے کے سینے پر سر رکھ کر سوئی ہوئی ہے. اور جب زینب نے پوچھا، اے بیٹی سکینہ تجھے کیسے پتا چلا؟ یہ تیرے بابا کا سینہ ہے. کہا پھوپھی اما جب میں آ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بابا تیرے سینے کے بغیر مجھے کہاں سونا نصیب ہوتا ہے، مجھے کہاں نیند آتی ہے، اس بے سر کے لاشے سے صدا الہیا الہیا یا بنیا، اے میری سکینہ میرے پاس آ جا، میں اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سو گئی. اب زینب کہتی ہے، اے بیٹی سکینہ جنگل میں کوئی رات کو اس طرح تنہا نہیں سویا کرتا، تو میرے ساتھ چل. اب سکینہ اپنی معصومیت میں کہتی ہے، مگر پھوپھی اما میرے بابا بھی تو یہی سو رہے ہیں، جب میرے بابا سو سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں سو سکتا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہی تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، حاضرین کی جملہ حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آل محمد کے ماننے والے چاہنے والے جہاں کہیں بھی آباد ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار ان ایام عزام عزاداروں کی حفاظت فرما، خصوصیت کے ساتھ عراق میں، پاکستان میں، افغانستان میں جو مومنین عزاداری کر رہے ہیں، بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں کر رہے ہیں، بڑے شدید ماحول کے اندر کر رہے ہیں، بڑی انٹینس سچویشن کے اندر، بڑی سٹریس والی سچویشن کے اندر کر رہے ہیں. اے پروردگار عزاداروں کو اور عزاداری برپا کرنے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھ، اور اے پروردگار ہم سب کے آنسوؤں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما. اے پروردگار آل محمد کی شفاعت ہمیں قیامت کے میدان میں نصیب فرما، ہمیں ان کے ماننے والوں میں شمار فرما. اے پروردگار زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ماتم حسین.